السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اسماء الحسنی میں سے آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جس نام کے بارے میں تفصیل سے دیکھیں گے اور اس پہ تدبر کریں گے. یہ نام ہے الحکم. الحاکم اور الحکم ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی نام ہے، لیکن دو مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اٹل فیصلے والا، فیصلہ کرنے والا. عام انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ بعض مختلف شکلوں میں شکل بدل کے استعمال ہوتا ہے، جیسے حاکم وقت، حکمران. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے الحکم ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے نام کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے مرقاح، عربی کی کتاب ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ الحکم وہ ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پسو پیش نہ کر سکے. وہ ذات ہے کہ جس کا فیصلہ انسانوں پہ چلتا ہے. سورۃ الانعام آیت 114 میں آتا ہے، 114، اف غیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ساری حقیقتیں بیان کر دیں، سارے فیصلے دے دیے کہ کس طریقے سے کس کو کیا کرنا ہے، تو پھر انسان کو اس کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو پسند نہیں کرتے. کتاب کی ہر آیت اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی معاملات رکھے وہ سب رب کے فیصلے ہیں. ہمارا پیدا ہونا یا نہ پیدا ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. صحت کا ملنا اور بیماری کا آنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کا امیر ہونا یا کسی کا غریب ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. موسموں کا بدلنا اور موسموں کا نہ بدلنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے الحکم ہونے کا اظہار اس کائنات میں پھیلا ہوا ہے. اسی سے پھر وہ الحکیم بھی ہے، فعیل کے وزن پہ، کیونکہ وہی ذات ہے جو حکمتوں سے کام کرتا ہے. انشاءاللہ اس کو تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے الگ سے، لیکن یہاں الحکم کے فیصلے کو دیکھ لیتے ہیں. سورۃ نساء آیت 35 میں بھی حکم بمانی فیصلہ کرنے والا آیا ہے. انسانوں کا معاملہ ہے، شوہر بیوی کے آپس کے بگاڑ کی صورت میں کیا کہا گیا، وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکم جو ہے یہ ایسا شخص ہے جو دونوں کے بیچ میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ پھر آخری فیصلہ ہوتا ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. تو اسی تعریف کو اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ایسے فیصلے کرتی ہے کہ کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا. ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا. انسانوں کی قسمتوں کے فیصلے اسی کی طرف سے ہو رہے ہیں، آخرت کے فیصلے اللہ کے حکم سے ہوں گے، اس دنیا میں انسانوں کو رزق کتنا ملے ملے بھی کہ نہ ملے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. امن کا فیصلہ ہو یا جنگ کا فیصلہ ہو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. صحت ہو بے چینی ہو چین ہو موت ہو یا حیات ہو کسی کو اولاد ملے بیٹا ملے کہ بیٹی ملے عزت ملے کہ ذلت ملے شہرت ملے کہ گمنامی ملے بارش ہو یا دھوپ ہو یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سنتے ہوئے ایسا نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ مین کنٹرول سینٹر ہے, ہماری زندگی کا ہر حکم اوپر سے آتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو بندوں سے کاٹ کے رب سے جوڑ دیتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو انسان کے دل سے حسد کو نکال دیتی ہے. کسی کو کچھ ملتا دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. یہ ہے وہ چیز جو انسان کو ڈپریشن میں جانے سے بچا لیتی ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. دیکھیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ یقین آ جائے نا وہ بندہ بن جائے, انسانوں کا بھی پیارا بن جائے, کسی سے اس کو گلا نہ رہے, کسی سے اس کو شکوا نہ رہے, کسی کا اس کو خوف نہ رہے, کسی سے اس کو امید نہ رہے. آج کل سورۃ الانعام میں بھی ہم کچھ اسی قسم کی باتیں پڑھ رہے ہیں نا, اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے ہر معاملے کے بگاڑ کی وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر بالکل گھریلو سطح پہ بات لے جائیں, ایک عورت ہے, ایک گھر میں تین لوگ رہتے ہیں, تین بڑے ہیں اور تین چھوٹے ہیں. تین بڑوں میں ایک شوہر ہے, ایک بیوی ہے اور تیسری شوہر کی ماں ہے, اور چھوٹوں میں بچے ہیں. بیوی کو اگر اس بات کا کھٹکا لگا رہے کہ کہیں شوہر کی ماں اس کو میرے خلاف نہ کر دے اور نتیجے میں میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تعلقات میں بگاڑ آئے گا نا. انسان سوچ میں پڑ جائے گا کہ واقعی ایسا نہ ہو اور ویسا نہ ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے الحکم ہونے پہ یقین نہ ہونا. اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا یہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا. انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرتا جاتا ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے, اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے, اس کی زندگی سے محرومیاں اور ناکامیاں نکلتی جاتی ہیں, اسٹرانگ ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ اللہم لا مانی علی ما آتیت ولا موتی علی ما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں پوچھتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین, کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ کیا اس کے فیصلے سب سے زیادہ نہیں ہیں؟ قرآن پاک میں احکم, احکمت, حکام, حکم, حکمت, یہ سارے لفظ آتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے معاملات کو درست رکھتی ہے. سورۃ کہف میں اگر آپ دیکھیں آخری آیتیں ہیں 110 نمبر کی, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یشرک فی حکمہ احدا, کوئی اس کے حکم میں شریک نہیں, یعنی تمام کا تمام اسی حکم اسی اللہ کے لیے ہے, کیونکہ اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں, جیسے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. تو جب اللہ کے فیصلوں اور اس کے حکموں میں کوئی شریک نہیں تو پھر دوسرا کیا کرے؟ یعنی کسی کو اللہ کے حکموں میں شریک نہ کرنا توحید کا تقاضا ہے. اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں محسوس کرے, کہیں کوئی بگاڑ آئے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا اس میں میرا بھی کوئی قصور تھا اور میرے لیے خیر کیا تھی اس میں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلے فرمائے ہیں, ایک حکم ہے کیا کہ حق غالب ہوگا اور باطل ناکام ہوگا. یہ تھا وہ یقین جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت کو اس وقت کی مضبوط طاقت بنا دیا. ان کو یقین تھا کہ ہمارے پاس حق ہے. اسی لیے تو مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے دیکھے گئے، اللہ کے نبی کیا آپ سچے نبی ہیں؟ ہاں ہوں. کیا یہ دین سچ ہے؟ جی ہاں. کیا ہم حق پہ ہیں؟ ہاں ہیں. تو کہا پھر دب کیوں رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں ان کی باتیں مان رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو کراس کوسچننگ بھی ہو گئی، لیکن اس بات کا یقین کہ ہم حق پہ ہیں، ان کو یہ یقین دیتا تھا کہ ہم غالب آئیں گے، اور ہو گیا. آج بھی ایسے ہی ہے. جس بندے کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں حق پہ ہوں، میں ٹھیک بات پہ ہوں، پھر اس کو سکھ چین سے جا کے سو جانا چاہیے کہ اگر میں حق پہ ہوں، الحکم مجھے غالب کرے گا. انسان کی ذات نہیں ہوتی، حق اور باطل کی ذات ہوتی ہے. اسی طرح دیکھیے قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جن کو خوش قسمت قرار دیا، اور دوسرے بدبخت ہوں گے. جس نے ایمان اور تقویٰ کی زندگی گزاری ہوگی، اس کے لیے سعادت کے فیصلے ہوں گے، جنت میں جائے گا. اور جو بے عمل بے ایمان دنیا سے گیا، اس کے لیے بدبختیوں کے فیصلے ہوں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لیکن ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق فیصلہ دیا جائے گا. اللہ کی ذات الحکم کیسی ذات ہے؟ ظلم نہیں کرتی. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی، الحکم ہے جو اس کو جنت میں بھیجے گا. اور جس نے ذرہ برابر شر کیا، الحکم کے فیصلے چلیں گے اور اس کو جہنم میں لے کے جائے گا. خیر اور شر کے درمیان فیصلے کرنے والی ذات رب کی ذات ہے. جس چیز کو رب نے شر قرار دیا، وہی شر ہے، اور جس کو رب نے خیر دی، خیر کہا، وہی خیر ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، صحیح مسلم کی روایت ہے، زہد اور عقائد کے باب میں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ فرماتے ہیں، اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے. اگر اسے خوشی کی بات پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی ضرر کی بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. یہ شان مومن ہی کی ہو سکتی ہے. آپ اس ایک حدیث کو بیسیوں بار سن چکے ہوں گے. اب اگر اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی روشنی میں سنیں اور اس پہ غور کریں نا، یقین کریں، یہ ایک حدیث کئی نفسیاتی بیماریوں کی دوا اور کئی امراض کے لیے شفا بن سکتی ہے. جتنا اس پر آپ غور کریں گے، اس کے معنی کو دل اور دماغ میں بٹھائیں گے، اتنی آپ کی پریشانیاں دور ہوتی جائیں گی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانیوں کو دور کرنے کا نسخہ ہے کہ الحکم کے معنی پہ غور کیا جائے. ہوگا وہی جو رب چاہے گا، فیصلہ اسی کا اٹل ہے. اس کے ارادے کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. وما ہم بدوارین بہ من احد الا باذن اللہ. سورۃ بقرہ میں آپ پڑھ چکے ہیں، تالوت اور جالوت، نہیں، ہاروت اور ماروت کے واقعے میں، جادو کے ذمن میں، کہ وہ نقصان دے ہی نہیں سکتے مگر اللہ کے حکم کے سوا. یہ الحکم کا حکم آتا ہے تو پھر نقصان ہوتا ہے، الحکم حکم نہ دے تو نقصان ہو ہی نہیں سکتا. اور سورۃ انعام آیت 17 میں تو آپ نے بھی جلدی ہی پڑھا، سورۃ انعام آیت 17 میں آتا ہے، اِن یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہوا وَإِن یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر. اگر اللہ تجھے کوئی سختی پہنچا دے تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں سوائے اسی کے، یعنی پھر وہی دور کرے گا. اور اگر وہ تجھ کو بھلائی پہنچا دے تو وہ قادر ہے. تو پتہ کیا چلا کہ نفع اور نقصان کے فیصلے رب کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کے پاس پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ کسی جھوٹے عامل کے پاس، کسی کے مزار پہ، کسی پروفیسر، کسی جوتشی کے پاس جانا اور وہاں سے جا کے فیصلے لینا، فالے نکلوانا، طوطے سے جا کے پوچھنا تم حکم بن جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. وہ بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس حکم کے دربار میں گڑ گڑائیں گے، وہی خوشیاں دے گا، وہی غم دے گا، وہی غم سے بچائے گا، وہی خوشیاں عطا کرے گا. جس کو اس بات کا یقین آ گیا پھر اس کی موت اور زندگی رب کے ہاتھوں میں آ جائے گی پھر ساری دنیا کی طاقتیں مل کے اس کو مارنا چاہیں گی اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہے تو وہ نہیں مرے گا ساری دنیا کی طاقتیں اس کو فائدہ دینا چاہیں گی زندہ رکھنا چاہیں گی اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے زندگی تو کوئی اس کو زندگی نہیں دے سکتا قرآن پاک میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور آیت بڑی خوبصورت ہے سورۃ فاطر آیت نمبر 2 میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ اللہ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی ہے فلا ممسک لہا اس کو کوئی روکنے والا نہیں وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ اور جس کو وہ روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں یہ ہے اصل بات کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو جس بندے کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے نا کہ رحمتیں میرے مالک کے ہاتھ میں اور تکلیفیں میرے مالک کے ہاتھ میں وہ حکم کرے گا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی وہ حکم دے گا تو میں بیمار ہوں گا پھر انسان یہ جملے نہیں بولتا آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے آج کل بہت بیماری آئی ہوئی ہے نہیں وہ کہے گا اس الحکم کا حکم آئے گا تو میں بیمار ہوں گی اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد اللہ تعالیٰ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں اور کسی کوشش والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی یقین کریں کہ اگر یہ ہمارا یقین بن جاتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بات بن جائے گی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کیونکہ جب ہم نے یہ آیات کی تھی تو اس میں میں اس کو لفظ بلفظ نہیں شیئر کر سکی تھی تو مجھے تھوڑا سا اس چیز کا احساس تھا کہ حدیث بڑی پیاری ہے لیکن اللہ نے یہاں کہلوانی تھی الحکم کے معنی کو آپ بڑا خوبصورت سمجھیں گی اس سے روایت جو ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ترمذی مسند احمد میں بھی ہے امام بغوی نے بھی اس کو لکھا یعنی بالکل صحیح روایت ہے کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بالکل بچے تھے اس وقت جیسے ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں نا کیونکہ حدیث میں یا غلام کے لفظ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا کتنے خوش قسمت تھے ابن عباس کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ہی سواری پہ بیٹھے آپ کے ساتھ آپ کا جسم ٹچ کیا ہوگا یہ مقام ملتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن عباس جو تھے نا یہ علم کے حریص تھے اسی لیے تو انہوں نے بہت زیادہ علم میں نام کمایا اور مفسر حدیث مفسر القرآن کا لقب ہے ان کا بعض دفعہ انسان علم کے حصول کی کوشش میں پھر واقعی وہ چیز پا لیتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملتی ان کو بھی کچھ ایسے ہی ہوا اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا چلنے لگے کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے لڑکے میں نے عرض کیا حاضر ہوں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو اللہ تمہیں یاد رکھے گا برابری پہ بات کر دی تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے تم امن اور عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ کو پہچانو یعنی خوشی کے دنوں میں رب کو پہچانتے رہو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا یعنی جو لوگ خوشیوں میں رب کو یاد رکھتے ہیں غموں میں رب ان کو زیادہ یاد رکھتا ہے جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر یعنی تقدیر کا قلم اس کو لکھ چکا یعنی فیصلے ہو گئے اگر ساری مخلوقات مل کر اس کو اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے یقین ہے اس بات کا یہ یقین پھر آپ کو جرات دے گا اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دے جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر اور عمل کرو تو ایسا ضرور کر لو اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے سبحان اللہ تو یہ ہے اللہ کا الحکم ہونا جو اس ایک حدیث سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے کسی انسان کا کوئی بس ہی نہیں ہے افسوس کی بات ہے نا کہ قرآن پاک میں اتنا واضح حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی واضح پھر بھی آج امت بھٹک رہی ہے آج بھی خدا کے اختیار کے فیصلے دوسروں کو بانٹ دیے مخلوق کو بانٹ دیے قبروں پہ جا کے کھڑے ہونے والے زیادہ ہیں مسجدوں میں جا کے رب سے مانگنے والے مصیبتوں کے وقت رب کو پکارنے والے تھوڑے ہیں اور غیروں کے نام کی نخائی دینے والے زیادہ ہیں براہ راست اللہ کو پکارنے والے تھوڑے ہیں اور دوسروں کے توسل سے دعائیں مانگنے والے اور ان کے واسطے وسیلے دینے والے زیادہ ہیں اگر پکارنا ہے تو براہ راست اپنے رب کو پکار لیں اس لیے کہ اگر رب کے سوا کسی اور کو پکارا نا تو پھر یاد رکھیے کہ انسان بھٹک جائے گا یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام الحکم اور اس کے حکم ہونے کوئی فائدہ اسی کے حکم سے انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو معاملات کرنا چاہتا ہے نا وہ کیسے کرتا ہے ہر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے اس کو بہت رنگ ملیں گے اللہ کے الحکم ہونے کے اللہ کسی کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے ایسی اولاد دے دیتا ہے جو اس کا سہارا بننے کی بجائے خود ماں باپ کے سہارے کی منتظر ہے یا مجبور ہے انسان سوچتا رہتا ہے ایسا کیوں ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نابینا بچہ کیوں دیا ہینڈیکیپ بچہ مجھے کیوں دیا یہ الحکم کا فیصلہ ہے وہ آپ کو اس مشکل میں ڈال کے آخرت کی کئی مشکلوں سے نکالنا چاہتا ہے وہ غموں کے گھونٹ اللہ تعالیٰ غم کے گھونٹ بھروا کے انسان کے دل کو ایمان کی لذت دلوانا چاہتا ہے اس لیے بندے کا کام کیا کہ وہ راضی رہے ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی البدایہ اور نہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے تو اس کی جلد 11 پیج نمبر 46 پہ ایک واقعہ تھا جس کا خلاصہ کیا تھا یعنی ایک احمد بن طولون کوئی تاریخ کا واقعہ بہرحال موتس باللہ کے زمانے میں حاکم تھے مصر کے اور ایک واقعہ ان کے ناطے سے لکھا کہ انہوں نے کسی کام سے یعنی کہیں گئے اور دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے تو محل میں کسی جو غلام تھا تو اس کے ساتھ برائی کرتے ہوئے دیکھا اب یہ بات یہ بادشاہ کو بتانا چاہتے تھے تو بادشاہ سے براہ راست تو اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ اس کا پردہ رکھنا چاہتے تھے لیکن کنیز نے چونکہ دیکھا کہ یہ بادشاہ کو جا کے خبر دے دیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو اس نے انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا کنیز نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ جو طولون ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے اور یعنی انہوں نے اس پہ الزام لگا دیا کنیز نے ان کا نام لگا دیا کہ یہ آپ کے اس شخص نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہا بادشاہ کو غصہ آیا اس نے ان کو بلایا براہ راست کچھ نہیں کہا لیکن ایک خط ان کو دیا اور کہا جاؤ یہ خط فلاں امیر کے پاس لے جاؤ کسی شخص کے پاس اس کو چھوڑ دو اس خط میں بادشاہ نے یہ لکھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس پیش کرو کیونکہ بادشاہ کو غصہ تھا اب ان کو نہیں پتہ خط میں کیا یہ گئے اور ان کی ڈیوٹی تھی یہ گئے اور خط لے کے چلنے لگے راستے میں وہی کنیز ان کو مل گئی اب کنیز چاہتی تھی کہ بادشاہ ان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے اس کو تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ جو بات میں نے ان کے بارے میں کہی ہے وہ سچ ہے خیر اس نے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ جو خط تمہیں بادشاہ نے دیا ہے وہ مجھے دو میں کسی ذریعے سے وہاں پہنچا دیتی ہوں جہاں جانا ہے اور تم میرے سے باتیں کرو مجھے کچھ لکھ دو, مجھے کوئی کام ہے, خط لکھوانا ہے یا وٹ ایور. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کنیز نے وہ خط پکڑا اور وہ شخص جس سے اس نے برائی کی تھی اس کو دیا کہ جاؤ یہ بادشاہ کا ایک کام ہے, اس کو وہاں جا کے دے آؤ خط کو, اور خود ان سے بات چیت کرنے لگی. اب ہوا کیا کہ وہ دوسرا شخص جو اصل میں زنا کا مرتکب ہوا تھا وہ اس خط کو بادشاہ کے امیر کے پاس لے گیا, اس نے خط کھولا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس خط کو لے کے آئے اس کو قتل کر دو اور دس اینڈ دیٹ, اور اس کا سر میرے پاس پیش کرو. اس نے ایسے ہی کیا تو وہ شخص مارا گیا جس نے واقعی برائی کی تھی. اور جب بادشاہ کے سامنے وہ خط پیش کیا گیا, بادشاہ کے سامنے اس کا سر پیش کیا گیا تو وہ حیران ہو گیا, پھر پوری بات اس پہ کھلی. تو اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس شخص کی مزید عزت کی اور وصیت کی کہ ان کو میرے بعد بادشاہ بنایا جائے. اب آپ کو یہ واقعہ ایسے ہی ہے, کوئی اتنا خاص واقعہ نہیں ہے, لیکن سنانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی ذات ایسی الحکم ہے, ایسی فیصلے کرنے والی ہے کہ خود اسباب بنا دیتی ہے. بندے کو ٹھکانے پہ لگانے کے لیے بعض دفعہ اس بندے سے ایسا کام کروا دیتی ہے جو اس بندے کو لے کے ڈوب جاتا ہے. اس لیے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا, کسی کو دھوکہ دینا یا کسی دوسرے کو پھنسانا اپنی جگہ پہ, اس سے انسان اپنے آپ کو روکے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح ایک اور تھوڑا سا مختلف اینگل اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا ہمیں سورۃ الاحزاب کی آیت 36 کی روشنی میں بھی ملتا ہے. آیت کیا ہے کہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ خِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن یا مومنہ کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دے تو وہ صاحب اختیار بن کر بیٹھے. تفسیر تو اس کی بعد میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ حضرت زینب اور زید کے معاملے میں جو ایک معاملہ ہوا تھا اس میں یہ آیتیں اتری تھیں, لیکن یہاں ایک قانون دے دیا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے یا اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے پھر کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں. اور سورۃ نساء میں بھی تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ایک بنی اسرائیلی اور مسلمان کے ساتھ اختلاف ہوا تھا دونوں کا, ان دونوں میں اختلاف رائے ہوا تو فیصلہ کرانے والا اللہ کے نبی کے پاس آیا, تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, پھر حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر نے بات جب سنی کہ یہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو مطلب نگیٹ کر کے میرے پاس آئے ہیں, تو انہوں نے اس مسلمان کا شخص کا سر قتل کر دیا اور فیصلہ دیا کہ جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ منظور نہیں پھر اس کو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے یا اللہ کے نبی کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کروا دے پھر اس پہ اختیار نہیں رہتا. یہ جو پوری شریعت ہے نا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور یہ جو حدیث کے ذریعے سے باتیں ہمیں پہنچیں یا اللہ کے نبی کی سنتوں سے ملیں یہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلے ہیں. اس لیے اس کے اوپر انسان کو بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا میں شریعت کے کچھ فیصلوں کو مان رہی ہوں اور کچھ کو نہیں مانتی. جب ہم کہتے ہیں نا کچھ باتیں ٹھیک ہے کچھ نہیں مان سکتے, تو اصل میں اللہ کے الحکم ہونے کا انکار کرتے ہیں. مثلا جو آیتیں آسان لگتی ہیں اس کو مان لیتے ہیں, جو مشکل لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابن الخسار رحمہ اللہ ہیں, ان کی عربی کی کتاب النہج الاسما اس کی جلد ایک صفحہ 246 پہ یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت الحکم تمام صفات العلیٰ اور اسماء الحسنیٰ کے معنی کے لیے جامع اور شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت اس کے باقی تمام ناموں اور صفات کو اپنے اندر رکھتی ہے. کیوں؟ الحکم فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو. آگے نا اس میں نام السمیع اور البصیر, اور جاننے والا ہو العلیم آ گیا, اور یا باخبر ہو یعنی عالم آ گیا. جن میں یہ صفات نہیں وہ حکم نہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پہلے ساری بات سنتا ہے نا, جانتا ہے, شواہد ڈھونڈتا ہے. تو اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو دیٹ مین اللہ اس کو جانتے بھی ہیں, اس کو سنتے بھی ہیں, اس کو ہر بات کی خبر ہے. پھر لکھتے ہیں جن میں وہ صفات نہیں وہ حکم نہیں اور اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے اپنے بندوں کے درمیان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چاہے وہ ظاہری حالات ہوں یا پوشیدہ حالات ہوں یعنی اللہ بندوں کے بھی فیصلے کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ نے تقدیری معاملات نہیں کیے جنت اور جہنم کے معاملے نہیں کیے دنیا کے معاملوں کے بھی وہ فیصلے کرتا ہے وہ ظاہری حالات ہوں یا پوشیدہ ہوں اور رب العزت الحکم ہے اس چیز میں بھی جو اس کی شریعت میں ہے اور اس میں بھی جس کا اس نے اپنی مخلوق پر فیصلہ فرما دیا چاہے قول کے اعتبار سے یا فعل کے اعتبار سے ہو یعنی شریعت اللہ کے حکم ہونے کی دلیل ہے اور یہ بات اللہ کے سوا کسی اور ذات میں نہیں اسی لیے اس نے کہا وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی تعریف ہے اور دنیا اور آخرت میں اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے دیکھیے کہ لوگ کیسے تدبر کرتے تھے نا ایک ایک چیز سمجھ آتی ہے ہم نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھا ہوگا اسماء الحسنی میں الحکم لیکن کبھی اس اینگل سے نہیں سوچ پاتے کہاں کہاں اس کے حکم چل رہے ہیں کیا کیا وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ایک اور کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ النہج الاسماء ہی کتاب ہے جلد 1 صفحہ 247 پہ ہے امام شنقیتی رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کے قبضہ اختیار میں ہے اس سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ بے شک حلال وہی ہے جسے اللہ حلال قرار دے اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دی وہی حرام ہے حقیقی دین وہی ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا اس کے لیے علاوہ تمام دین باطل ہیں تو آپ نے الحکم کا ایک اور اینگل دیکھا کہ حق حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ بھی الحکم کا کیا ہوا ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات عظیمہ کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہے کہ ہر چیز میں اسی کا فیصلہ اٹل ہو کیونکہ کوئی بشر ایسا نہیں جس میں ایسی صفات موجود ہوں جو اس کے خالق کی صفات کے مثل ہوں حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ صفت حکم میں شریک ہو جائے جب ایسی بات ہوگی تو ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی صفت حکم میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت اس بات سے بہت بلند ہے کہ کوئی غیر ان کی صفات میں شریک ہو سکے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب پہ چلتا ہے وہی سب کچھ کرتا ہے اور سب کو ماننا ہے حلال وہی ہے جس کو اس نے حلال دیا قرار دیا اور حرام وہی ہے جس کو اس نے حرام قرار دیا اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بھی یہ ملتا ہے بلکہ میرے کانوں میں امام سدیس کے دعا کے وہ لفظ آ رہے ہیں کہ جس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ حلال وہی ہے جس کو تو نے حلال قرار دیا اور حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام قرار دیا اور اسی کے مطابق پھر انسان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رکھے گا تو وہ عمل کرے گا دل کی خوشی کے ساتھ شرع صدر کے ساتھ اس کے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا وہ سوال نہیں اٹھائے گا وہ حکمتیں نہیں ڈھونڈے گا وائے واٹ پہلے کیا تھا آج کیا ہے کیوں نہیں چوں چرا نہیں کرتا اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا سورۃ رعد آیت 41 میں بھی آتا ہے وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ السَّرِيعُ الْحِسَابِ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کے پیچھے نہیں جا سکتا یعنی پس و پیش نہیں کر سکتا اور وہ جلد حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے لوگوں کے حکم نافذ نہیں ہوتے دنیا میں دیکھیے عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے پھر بھی کتنی اپیل کی جا سکتی ہیں اچھا کر لو پھر بعض دفعہ فیصلے بدلے بھی جاتے ہیں ہم بھی تو فیصلے کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہر دن اچھا یہ پکا لوں نہیں یہ نہیں اچھا وہ پکاتی ہوں فوراً فیصلہ بدل گیا لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا وہ خود ہی بدلے تو بدلے گا اس کا فیصلہ اٹل ہے کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے چھوڑ سکے تو ہم نے بھی اب اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے وہ نہیں پوچھا جائے گا وہ جو کر دے کرنا پڑے گا کسی کو پرندہ بنا دے کسی کو انسان بنا دے کسی کو پہاڑ بنا دے ساری مخلوق پر اس کا حکم چل کے رہتا ہے اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں رب کا فیصلہ ہوں آپ کا ہر بچہ رب کا فیصلہ ہے مت جملے ایسے بولا کریں کہ ہمیں ہم نے چاہا تو بچے پیدا ہوئے ہم نہیں چاہ رہے کہ بچے پیدا ہوں نہیں اس کے فیصلے چلیں گے آپ کی ذات پہ ہم ساری زندگی کوششیں کر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہاتھ میں سب کچھ ہے کسی کے پاس کچھ نہیں اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اپنی کنیت ابو الحکم بتائی تو آپ نے منع کیا آپ نے کہا تم ابو الحکم کیوں ہو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور پھر آپ نے اس کو کچھ مزید نام بتائے کہ تم ایسا کرو کہ یہ نام نہیں بلکہ کچھ اور کر لو کہتے ہیں میں اس لیے ابو الحکم ہوں کہ میرے فیصلے کو قوم جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے اور پھر میں اس کو مان لیتا ہوں مطلب جیسے میرے فیصلوں کا باپ عربی میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی کام بہت کوئی کرے تو اس کو اس کا باپ کہا جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کی کنیت جو تھی وہ تبدیل کروا دی اور کہا کہ تم کچھ اور کر لو کوئی بیٹا ہے کہنے کا ہے کہا کیا نام ہے کہا شریخ مسلم اور عبداللہ تو کہا پھر ان میں سب سے بڑا کون ہے کہا شریخ تو کہا پھر اب تم اپنی کنیت ابو شریخ رکھ لو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں تو بندہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے تو بہتر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی کر دے اور جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہی کروا لے کہی اپنے دل سے اے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں اے اللہ جو تو میرے ساتھ کرے گا میں اس پہ خوش ہوں دیکھیے جب بندہ غمزدہ ہوتا ہے نا رنجیدہ ہوتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہوتا ہے دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے پھر رنج اور تکلیف آتی ہے جس کو اللہ کی رضا مل گئی نا جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے گا وہ واقعی اللہ کو بھی راضی کر دے گا اور رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا پھر اسی بندے کو سکھ اور چین ملے گا اسی کو پھر اللہ تعالیٰ سے سچی خوشی ملے گی پھر وہی ہوگا کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش ہوگا انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے آگے دے دیتا ہے نا تو یقین کرے سکھ کی نیند آتی ہے وہ کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا آپ گھوڑے نہیں آپ سارا کچھ بیچ کے سوتے ہیں جب آپ رب کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں کر کے تو دیکھیے مکمل سرنڈر گیو اپ دیٹس اٹ آئی ایم نتھنگ میری کوئی اوقات نہیں میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں اے اللہ بس میں راضی ہوں تیرے ساتھ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ مجھے دے میں تیری تقدیر پہ راضی ہونا چاہتا ہوں اللہ منی اسالو کا رضا بالقدر تیری قدر پہ تیری تقدیر پہ تیرے مقرر کیے ہوئے کاموں پہ راضی ہوں اور تو پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا نام الحکم جس کا حق تو بالکل ادا نہیں ہوا لیکن بس وائنڈ اپ کرنے والی ہی کیفیت مجھے لگتی ہے کیونکہ اگر واقعی ان چیزوں کو دل پہ لینا ہے نا تو اس کے لیے پھر ہمیں مزید وقت درکار ہوتا ہے پھر اس کو ایک ایک چیز کو اندر سے اندر دیکھیں اور پھر محسوس کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیسا پیارا حکم ہے آپ اگر عمل کے لیے اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر یہی سوچئے اس نام کے بعد کہ اب آج کے بعد میں نے اپنی زندگی کے کسی فیصلے کو برا نہیں سمجھنا یہ پہلی بات اپنے لیے نوٹ کر لیں کوئی خلاف طبعہ بات ہو جائے طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو کہنا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ تھا وہ حکم ہے وہ نہیں بدل آپ پھوڑیں اپنا سر توڑیں آپ دیوار سے سر ٹکرائیں آپ کچھ بھی کریں الحکم کے فیصلے ہو کے رہیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا میں ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بندے بندوں کے ہاتھوں میں کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتے تو آپ لوگ کو شیئر کرنا چاہیں اب آپ کی بریک ہے 15 منٹ کی ہے غالباً لکھ دیجئے ادھر اگر ٹائم ٹیبل موجود ہے آپ کے میں سے ایڈمنس میں سے کسی کے پاس اور اس کے دوران اگر آپ لوگ شیئر کریں جو آپ نے آج کے نام سے سنا یا پھر آپ کچھ سوال ہے تو کرتے جائیے لیکن کلاس یہاں ختم ہوتی ہے لائف شیل بیکم ویری ایزی اف وی ریئلی فیل اللہ از الحکیم نو ٹینشن اینڈ نو ڈپریشن بالکل صحیح دل میں اس قدر سکون محسوس ہو رہا ہے الحمدللہ 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 اللہ تعالی ہم کو اپنے فیصلوں پر ہر حال میں راضی کر دے. آمین ثم آمین. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا میں طاقت ہے, فیصلے بھی بدلے جاتے ہیں, کیا یہ صحیح بات ہے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, شاباش. یعنی دعا سے فیصلے بدل جاتے ہیں, تو ذرا سوچئے کہ دعا سنتا کون ہے. یہ تقدیر کے موضوع پہ بھی بات آتی ہے. انشاءاللہ میں آج کل تیاری کر رہی ہوں, کسی موقع پہ ذرا گنجائش ملی تو آپ کو اس پہ ایک لیکچر کسی وقت بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے کہ دعا کو بدلنا بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ الحکم ہے, اس نے ہمارے لیے ایک فیصلہ لکھا تھا, پھر اس الحکم نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے دعا کی, تو وہ دعا اس نے سن لی تو فیصلہ چل گیا. ایسے ہی جیسے میں ایک کتاب لکھوں, اب وہ کتاب میں لکھ کے چھپوا لوں, چھپ گئی, سب نے سن لی, پڑھ لی, دیکھ لی, اب میں اس کا اگلا ایڈیشن لکھانا کرانا چاہتی ہوں تو میں اس کو ریوائز کرتی ہوں, چلیں یہ نکال دوں, اس کو آگے کر دوں, پیچھے کر دوں, میری مرضی ہے نا. یہی ہے, اللہ نے ہماری زندگیوں کی کتابیں لکھ کے لوہے محفوظ میں رکھی ہوئی ہیں. بندے کو توفیق دے دیتا ہے کہ دعا مانگ لو, تمہاری یہ بیماری دور ہو جائے گی. اس کتاب میں یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی عمر لکھی ہے 40 سال, لیکن اس کے بعد یہ دعا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو 5 سال کی عمر اور دے دوں گا, لہٰذا 45 سال 45 ایئر میں یہ فوت ہوگا. اور بالکل ویسے ہی ہوتا ہے, اگر وہ بندہ اپنے لیے دعا نہ کرتا نا تو وہ 5 سال اس کی عمر نہیں بڑھنی تھی. لکھا پہلے تھا لیکن بندے کی دعا کے ذریعے سے ہوا. یہ تو ایک عجیب دنیا ہے, جب اس میں گزر بندہ غور کرتا ہے تو وہ تو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے. کسی کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا خلاف ہے نہیں. امید ہے کہ آپ کو اس کی بات واضح ہو گئی ہوگی. نسرین, جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کوئی کام کرتے ہیں امید رکھنا چاہیے کہ اچھا ہوگا. جی بالکل, اللہ کا بھروسہ سب سے اچھا ہے. آئی وش آل سو کال ڈپریس پیپل کین لسن ٹو دس, اٹس لائک این انرجی میڈیسن. تو آپ کوشش کیجئے, لوگوں کو دیں یہ دوا, ہیں انشاءاللہ. پچھلی باتیں سوچ کر ڈپریشن نہیں ہونا ہے, سب حکم اللہ کے فیصلے. بے شک اگر یہ یقین آ جائے کہ اس فیصلے پر بس نہیں, اس فیصلے پر بس نہیں قابو نہیں, تو پھر انسان کی کوشش, اس کو محنت نیگیٹو وے میں نہیں چلتی, اس کو پھر بلا وجہ پریشانی ٹینشن نہیں ہوتی, بیکاز نو یقین. جی بالکل, ان کی بات بہت اچھی ہے کہ جب انسان کو اس بات کا یقین آ جاتا ہے نا کہ ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں, میرا بس نہیں چلتا, میرے قابو میں کچھ نہیں ہے, تو پھر اس کو قبول کر لیں. میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لو, جھگڑو نہیں, تقدیر کو مان لو, قبول کر لو, لڑو نہیں. بالکل فیل کریں گے, کوئی نیا کام آتا ہے نا ہماری زندگی میں تو جھگڑتے ہیں, ہائے نہیں یہ نہیں وہ نہیں, گھروں میں سچویشنز ہوتی رہتی ہیں. نوٹ کریں, آپ کو مطمئن کا اطمینان کا ملے گا جب اس فیصلے کو مان لے. بعض دفعہ ایسے انیوژل معاملے زندگی میں آتے ہیں, انسان کہتا ہے میں زہر کھا لوں گی, اس بات کو نہیں برداشت کروں گی, تو کھا لیجئے, فیصلہ تو ہو گیا, کام تو ہو گیا, آپ تو اپنی موت خود ماریں گی, اپنے آپ کو آپ تو خودکشی کریں گی. قبول کیجئے, کوئی غم آتا ہے, کسی کی موت ہوتی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی قریبی جاتا ہے, بندہ کہتا ہے میں نہیں برداشت کر, میں اس شور کے بغیر رہ نہیں سکتا, میں بھی مر جاؤں گی, میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی, تو چلے جائیے, فیصلہ ہو گیا, آپ کا اپنا نقصان ہوگا اگر آپ کچھ کریں گے. تو نیگیٹو اپروچ کو ختم کرتا ہے اللہ کا دین. اور خیر اگر عائشہ نہیں آج روم میں, اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کمنٹس, کیونکہ مجھے ابھی درس میں نکلنا ہے, اور یا آپ میں سے کوئی مائک پہ آ کے پڑھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. میں صرف سوال پہ توجہ دینا چاہ رہی ہوں. ٹین ایجرز آلویز آس کہ جب ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو سوسائڈ کرنے والے کو کیوں سزا ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, انہیں بتائیے کہ سوسائڈ کرنے والے کو کس نے بتایا کہ آپ سوسائڈ کرو گے؟ اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کی قسمت میں, اور اگر آپ نے نہ کیا تو اللہ کا فیصلہ بدل جائے گا, غلط ہو جائے گا, نعوذ باللہ. ایسا تو نہیں ہے نا, سوسائڈ کرنے والے نے اپنے اختیار سے کیا, استعمال کیا. اس کے اوپر وہی جملہ یاد رکھیں, تقدیر حکم الہی نہیں علم الہی ہے. مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے ورجینیا میں جو ہمارا لیکچر ہوا تھا ایک, اگر جاسمین لویا ہیں تو وہ اس کی ویریفیکیشن کر سکتی ہیں, جس میں ہم نے تقدیر پہ بات کی تھی. کسی موقع پہ آپ کو سنوایا جا سکتا ہے کہ جس میں پوری ٹاپک ہی تقدیر کا تھا اور الحمدللہ بہت ساری گتھیاں سلجھی تھیں اس دن. If kids misbehave with us کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ, جی اللہ کا فیصلہ ہے وہ, لیکن اس فیصلے کے پیچھے ما اصابکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم والی بات بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں تمہارا بھی ہاتھ ہے. میں کیا محسوس کرتی ہوں, چلیں کسی وقت تفصیل سے بتاؤں گی, مجھے ایسا لگتا ہے بہت دائروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ایک دائرے کے اندر ایک, پھر دوسرا دائرہ ہے, پھر دوسرا دائرے کے اندر تیسرا دائرہ ہے. آپ تصور میں لائیں, بعض چوڑیاں, بعض ایسی عجیب و غریب گیمز بھی ہوتی ہیں. ایک دائرے کے اندر آپ اوپر سے ایک چوڑی پکڑتے ہیں تو ساری نیچے سے پورے کتنے ہی دائرے نکل سے آتے ہیں. ہم دائروں میں اٹکے ہوئے لوگ ہیں. آج ہم جو کرتے ہیں نا, یہ کسی دوسرے دائرے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کے اندر جائیں گے نا تو اس کی چین کسی تیسری چیز سے جڑی ہوئی ہے. تو ہم اپنے ہی فیصلوں اور اپنی عادتوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. If we do dua with our pure and clean heart, it will reach there. It is just we don't understand why it is done right away. Because Allah subhanahu wa ta'ala knows what better for us. We need to do sabr. اپنے آپ کو بلیم نہیں. ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت دے دیجئے. آپ لوگ اب شیئر کرنا چاہیں تو کرتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو پھر پڑھ لیتے ہیں جب تک استاد کا سر آ جائے گا, اور جو بریک بنانا چاہیں وہ ریلیکس کر لیں, نماز پڑھ لیں, ناشتہ کر لیں. سارے لوگوں کا ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹائم زون کے حساب سے ڈفرینٹ ٹائمز ہیں. تو چلیں کچھ کمنٹس جو رہ گئے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. یہ کہنا کہ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے, از دیٹ رائٹ؟ آئی تھنک استاذ نے اس کا جواب دے دیا ہے. اوکے, اس کی بات ہے, لگتا ہے کہ لائف وری لیس ہو جائے گی. وریز کو نقصان کے غم میں ہی ہوتی ہیں. بالکل صحیح بات ہے کہ واقعی جب انسان کا قابو نہیں, بس نہیں, تو ٹینشن کے ساتھ, پریشانی کے ساتھ, اور میرے خیال سے اپنی صحت ہی خراب ہوتی ہے, گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, بچوں پہ بلا وجہ ہم اور زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں, اپنا فرسٹریشن اٹھاتے ہیں, تو ایونچولی نقصان ہم ہی کو ہوتا ہے. تو چلیں, اور جو ہے ایک اور کمنٹ ہے, خیر مرہم کے لیے دعا کرنا جائز ہے. اس کا استاذہ نے جواب دے دیا ہے, اپنے فیصلے اللہ کے فیصلوں سے جوڑنے ہیں تب ہی فائدہ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اریکا 166. اگر کوئی غلط فیصلہ کر لے جو کہ احکام سے کام سے ہٹ کر ہو, تو اس کا بھی جواب استاذہ نے دے دیا ہے. اب پہلی دفعہ میں سب کے کمنٹس پڑھ رہی ہوں تو مجھے واقعی استاذہ کی ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ بےچاری, ان کو کتنا مشکل سے وہ پڑھتی ہوں گی رومن میں اردو. اوکے, لیٹس سی, اف کڈز مس بہیو وت اس, کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے؟ اس کا استاذہ ہی جواب دیں گی. اف وی ڈو دعا وت اور پیور اینڈ کلین ہارٹ, اٹ ول ریچ دیئر. It's just that we don't understand why it's not done right away. Because Allah Ta'ala knows what's better for us. We need to do sabr. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کڈس کی مس بہیو کی وجہ بعض اوقات ہم خود ہوتے ہیں. بہت صحیح ہے, اکثر کہتے ہیں سچ کڑوا ہے, لیکن بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. الحمد للہ سارے کمنٹس ہو گئے. اب ہم کچھ دعاز پلے کر دیتے ہیں جب تک استاد آ جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ گرامر کریں گے انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. اللهم لك الحمد.
أنت نور السماوات
الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
أنت إلهنا لا إله إلا أنت
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا
وهديتنا وعلمتنا
وهديتنا وعلمتنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
وأنقذتنا وفرجت عنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك يا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بھی آواز امید ہے کہ آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہوگی جزاکم اللہ احسن الجزاء مطلب سب لوگ ذرا خیال دے جی الحمدللہ ایک منٹ صرف میں اس کی ریکارڈنگ کی سیٹنگ کروں امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ، جزاکم اللہ احسن الجزاء. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد. آج ہماری یہ ترتیب کے اعتبار سے گرامر کی 36 نمبر کلاس ہے، 36 نمبر کلاس ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی جو حصہ ہم نے جملے کے اعتبار سے گزشتہ کافی اسباق میں پڑھ لیا ہوا ہے، اس کو جو ہے ایک بار پھر ریپیٹ کروں گا، اور پھر آپ لوگوں سے سننے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تک جو ہم نے گرامر میں پڑھا ہے اس کا خلاصہ میں آپ لوگوں سے پوچھنے سے پہلے کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ذرا ٹیکسٹ میں ون لکھ کے بتا دیں، جو میرے ساتھ اس کلاس کے پیریڈ، اس گرامر کے پیریڈ میں شروع سے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جو جن لوگوں نے شروع سے سارے پیریڈ اس کے پڑھے ہیں. ماشاءاللہ. جی اس وقت آپ لوگ جو ہیں کافی لوگ زیادہ ہیں، لیکن اچھا آپ لوگ، اور جنہوں نے درمیان سے اس کو شروع کیا ہے وہ ذرا ٹو لکھ دیں، جنہوں نے درمیان سے شروع کیا ہے وہ ٹو لکھ دیں. جی ماشاء مس ہو گیا، خیر اس کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کچھ کلاسیں مس ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی اور جو ابھی بالکل نیو ہیں وہ ذرا تھری لکھ دیں، جو ابھی بالکل نیو ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور جنہوں نے جو بالکل نیو ہیں اور اس کے متعلق کچھ بھی نہیں پڑھا، اچھا درمیان سے، ماشاء اللہ. جی گرامر کا ہم نے کافی اہم حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، اور جو اس سے آگے والا حصہ ہے، جو اس سے آگے والا حصہ ہے، میری آواز بریک نہیں کرتی، میری آواز